الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وهو الذي انشا جنات اور وہ ذات ہے یعنی اللہ وہ ذات ہے جس نے باغات پیدا کیے انشا جنات معروشات جن میں کچھ بیلدار ہیں وغیرہ معروشات اور کچھ بیلدار باغات نہیں ہیں والنخل اور کچھ نخلستان یعنی کچھ کھجور والزرع اور کھیتیاں مختلفاً اکلوہ جن کے ذائقے الگ الگ ہیں. آج جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 141, کیونکہ چند سال سے یہ کورس چل رہا ہے تو آج ہم اس آیت پہ ہیں, تو یہ آیت جو ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے. آیت یہ قرآن پاک کی ان آیتوں میں سے جو تھوڑی سی طویل آیت. اگلا حصہ اس آیت کا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ اور زیتون اور انار متشابہن جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں وغیر متشابہن جو ایک دوسرے سے اتنا ملتے جلتے نہیں ہے کلو من ثمرہ اور کھاؤ, ہاں کلو من ثمرہ اذا اسمرا اور کھاؤ ان پھلوں میں سے اذا اسمرا جب وہ درخت پھل دیں وآتوا حقہ اور جب ان کی کٹائی کا دن آئے وآتوا حقہ تو حق ادا کرو اس میں اللہ کا یوم حصادہ ان کے کٹائی کے دن ولا تصرفوا اور فضول خرچی نہ کرو انہ لا یحب المصرفین اور بے شک وہ اسراف کرنے والا فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب طالبات تھوڑی سی جو کہ اس تفسیر کلاس سے اتنی آگاہ نہیں, تھوڑا سا اس کو دیکھ کر ان کو فیل ہوا ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ہیوی سٹف فیل ہو رہا ہے, مگر اس کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں اور اس کو بریک ڈاؤن کر کے ہم چار حصوں میں کرتے ہیں. اس آیت کے چار حصے ہیں, اس مبارک آیت سے چار پوائنٹس ہمیں مل رہے ہیں. اور جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے الذی انشا جنات, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باغات بنائے ہیں معروشات اور غیر معروش. معروشات کہتے ہیں معروش عرش سے نکلا ہے کہ عرش پہ جانے والی باغات اور عرش پہ نہیں. عرش پہ جانے والی کون سی ہوتی ہیں؟ عرش پہ جانے والی وہ بیلدار, جیسے بیلیں ہوتی ہیں نا انگور کی بیلیں, اور ان کو کسی نہ کسی سہاروں کے ساتھ جو ہے اوپر چڑھایا جاتا ہے, اور کچھ ہوتی ہے ان کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ ایسے عرش پہ نہیں جا رہے ہوتے بلکہ وہ درخت کی طرح ہوتے ہیں سہاروں کی ضرورت کے بغیر, اور کچھ پلانٹس ہوتے ہیں جو بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے باغات بنائے ہیں, دونوں طرح کے درخت بنتے ہیں جن سے پھل آتے ہیں. آپ جو پھل کھاتے ہیں دونوں طرح سے ہوتے ہیں. اگر آپ کھائیں گے انگور تو وہ بیلوں میں سے آتے ہیں انگور, اور اگر آپ کھاتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کھاتے ہیں مینگوز یا آپ کھاتے ہیں اورنجز تو وہ ایسے درختوں میں سے اگتے ہیں جن کی بیلیں نہیں ہوتی, جن کو پکڑ کے باندھنا نہیں پڑتا ہے لکڑوں کے ساتھ یا سہاروں کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا بیان فرما رہے ہیں. تو اس آیت کا پہلا حصہ کہ انسان اللہ کی ان نشانیوں میں ذرا سا غور کرے. یہ مختلف قسم کے درخت بھی ہیں کہ کچھ جو ہیں درخت بیلوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں, کچھ درخت جو ہیں وہ تنوں کی طرح آگے بڑھتے ہیں, اور دونوں میں سے آپ پھل کھاتے ہیں. انگور بھی آپ کھاتے ہیں اور اورنجز اور مینگوز بھی آپ کھاتے ہیں. تو یہ اللہ کی نشانی ہم کھا تو لیتے ہیں, ہم غور نہیں کرتے قرآن پاک کی اس آیت کے جو پہلا حصہ ہے. تو اس آیت کے چار پوائنٹس ہیں, اور پہلے پوائنٹ میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ تم جو پھل کھا رہے ہو ذرا غور تو کرو کہ یہ کیسی زبردست تخلیق ہے, یہ کیسے درختوں سے آئے ہیں. وہی پانی ہے, وہی مٹی ہے, اور اس میں سے ایک پھل کے لیے نکل رہی ہیں بیلیں جو آپ کو کھڑی کرنی پڑتی ہیں. یہ جو ٹماٹر ہے اور یہ جو کھیرا ہے یہ بھی بیلوں پہ آتا ہے, ہم ہر روز کھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ بیل جو ہے اب کیونکہ آج کل پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں بھی گرین ہاؤسز کا ٹرینڈ آ گیا ہے, تو وہ گرین ہاؤسز میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے روپس کے ساتھ, اور وہ ایسے بالکل 10-15 فٹ لمبی ایک بیل ایسے اوپر جاتی ہے, اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ جو پھل ہوتے ہیں ٹماٹر ہو گئے, کھیرے ہو گئے, کیوکمبرز ہو گئے, یہ سارے اس پہ لٹک رہے ہوتے ہیں. تو بڑی حیران کن چیز ہے کہ اسی مٹی میں سے, اسی پانی میں سے, انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے بیلیں بھی نکل رہی ہیں, انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے درخت نکل رہے ہوتے ہیں, اور ان میں بڑے بڑے جو ہیں وہ پھل نکل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھائیں بھی, ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات کی, وہ نخل, نخل کہتے ہیں کھجور کو, یہاں پہ ترجمہ کیا ہوا ہے نخلستان اور کھیتیاں, کہ دیکھو دونوں طرح کی, کیونکہ عرب کے اندر کھجور زیادہ ہوتی تھی, نخلستان زیادہ ہوتے تھے, تو یہاں ان کے لیے زیادہ ایزی ہے سمجھنا کہ ایک طرف تو بالکل جیسے کھیت ہوتے ہیں جس میں گندم اور چینی اور آٹے کی جو پلانٹیشن ہوتی ہے جو زمین کے ساتھ ہوتے ہیں اور چند فٹ اوپر آتے ہیں, اور ایک اس طرح کے درختوں کے باغات ہوتے ہیں جس میں سے کھجور آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو یہ دونوں الگ الگ قسم کی چیزیں اللہ تعالیٰ تمہیں زمین سے نکال کے دیتا ہے. جب یہ زمین سے نکل رہے ہوتے ہیں تو کسی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہوتا کہ جی کسی نے کچھ کیا اور اس سے یہ بن گیا, خود بخود بڑھتے ہیں, خود بخود نکلتے ہیں, فروٹ بھی خود بخود آتا ہے, اور دونوں طرح کا فروٹ آتا ہے, کھجور بھی آ رہے ہیں, میٹھا فروٹ بھی آ رہا ہے, گندم اور چاول بھی ایک طرف سے آ رہے ہیں کھیتوں میں سے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جن کے ذائقے الگ الگ مختلفاً اکلو, کہ ان کے ذائقے جو ہیں یہ الگ الگ ہیں. تو یہ جو آیت کا پہلا حصہ ہے, اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہم غور کریں کس چیز کی طرف. جی ہاں, یہ جو آپ کے سکرین پہ لکھا ہوا ہے, اللہ کی نشانیوں میں غور کریں. اور جو اللہ کی نشانی میں غور کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل مند کہا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ان فی خلق کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں, آسمان اور زمین جو بنایا ہے اور دن اور رات جو بنایا ہے, اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. تو جو لوگ اللہ کی نشانیوں میں غور کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل مند کہا, سمجھدار لوگ ہیں. تو کئی مرتبہ ہم یہ سے کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک کے یہ جو حصے ہوتے ہیں نا جہاں اللہ تعالیٰ نشانیاں بتاتی, مجھے بہت انٹرسٹ نہیں کرتا. تو یہ انٹرسٹ نہیں کرتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس میں انٹرسٹ کریٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آسمانوں کی بات کرتے ہیں, ستاروں کی بات کرتے ہیں, سورج کی بات کرتے ہیں, اور پھر زمین کے نیچے کیا ہے اس کی باتیں کرتے ہیں, سمندروں کی بات کرتے ہیں. یہ نشانیاں ہیں اللہ کی, اور انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا زبردست چیزیں اللہ نے بنائی, اور پھر بھی انسان کئی مرتبہ اللہ سے غافل ہو جاتا ہے. اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی. تو اس مبارک آیت کے چار حصے اور پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کی طرف غور کرنے کا کہا، اور دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انوائٹ کیا کہ ہم جو ہیں یہ نشانیوں کو بھی دیکھیں اور جو اللہ نے یہ پھل بنائے ہیں ان کو کھائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اور نشانیاں بتائیں، وزیتونہ ورمان۔ اچھا، پھل کے اندر بھی مختلف پھل ہیں، زیتون ہے، زیتون جس کو ہم اولیو کہتے ہیں، اولیو آئل بہت مشہور ہے، اور اولیو جو ہیں وہ عرب کے ملکوں میں بہت زیادہ کھائے جاتے ہیں، اور اسی طرح رمان جو ہے وہ انار کو کہتے ہیں، یہ بھی بہت استعمال ہونے والا پھل۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں مختلف قسم کے پھل ہیں، وہی زمین ہے، وہی پانی ہے، اور پھر اس زمین میں سے ایک ایسا پھل نکلتا ہے، ایک ایسے پھل نکلتا ہے۔ تو پھل کے بارے میں بتایا متشابہن، کہ کچھ پھل ایک جیسے ہوتے ہیں اور کچھ پھل ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ ایک ہی ٹہنی پہ کئی مرتبہ جو ہے وہ ایک جیسے پھل آ جاتے ہیں، اور کئی مرتبہ ایک جیسے ٹیسٹ میں نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے، بڑی غور کرنے والی چیز ہے۔ تو پہلا حصہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے غور کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی، دوسرا حصہ اس آیت کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کلو من ثمرہ اذا اثمر، کہ تم کو اجازت ہے کہ تم کھاؤ۔ تو پھلوں کے کھانے کی ترغیب، اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ساتھی انہوں نے سلائیڈ بنائی، سارے بہت سارے اچھے اچھے پھل بنا دیے ہیں اور یہ کھانے کی ترغیب دیے۔ آپ سارے روزے میں تو ہیں، مگر یہ ہے کہ انشاءاللہ جب افطار ہوگی تو آپ یہ سارے پھل کھا سکیں گے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت کے دوسرے حصے میں پھل کھانے کی ترغیب، اور قرآن پاک کی اس آیت کا ایک تیسرا حصہ ہے، اور یہ تیسرا حصہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یہ بڑا اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن کٹائی کا دن ہو، یوم حصادہی، اور جو طالبات آفٹن ریپیٹڈ ورڈز والی ہماری کلاس، یعنی 15 دن کا جو کورس جنہوں نے کیا اور آپ میں سے اکثر نے کیا ہے، یوم کا لفظ جو ہے یہ آفٹن ریپیٹڈ ورڈز میں سے، وہ جو 150 لفظ آپ نے کیے ان میں سے ایک ورڈ ہے۔ تو یوم حصادہی، اس کٹائی کے دن جو ہے وہ آپ نے حق ادا کرنا ہے اللہ کا، یعنی جو زراعت ہوتی ہے اس میں سے جو زکوٰۃ نکل کے دی جاتی ہے اس کو عشر کہتے ہیں، تو آپ نے عشر دینا ہے۔ تو زکوٰۃ اسلام میں فرض ہے، انسان کے پاس جو بھی بڑھنے والا مال اگر ایک سال تک پڑا ہے، جس کی قیمتیں بڑھتی ہیں، جس کی ویلیو بڑھتی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جیسے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ کیش پڑا ہوا ہے اور وہ کیش نصاب سے زیادہ ہے تو اس پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونے سے زیادہ ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے زیادہ ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس یہ باغات ہیں، فروٹس کے باغات ہیں، یا کسی کے پاس زراعت ہے، تو اس نے جو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اس کا نام عشر ہوتا ہے۔ عشر کو عربی میں کہتے ہیں 1/10۔ تو یہ 1/10 جو ہے یہ دیا جاتا ہے، مگر اس کو یہاں اس چارٹ پہ آپ دیکھیں، 1/10 جتنی بھی آپ کے پاس جو کھیتی آپ کی نکلی، جتنے آپ کے پھل نکلے، اس میں سے 1/10 آپ نے غریبوں کو دینا ہے، مگر وہ اس صورت میں دینا ہے کہ اگر آپ کا جو کھیت ہے وہ بارش کے پانی سے سیراب ہو رہا ہے، یعنی اس میں آپ نے ٹیوب ویل نہیں لگایا ہے، آپ نے اس میں اور ایسی کوئی چیز نہیں لگائی ہے جس سے پانی آتا ہو، تو 1/10 یعنی 10% دینا ہے۔ اور اگر آپ نے ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے اور کینالز بنائے ہوئے ہیں اور اس طرح کی اریگیشن ہے، تو پھر آپ نے 5% یعنی 1/20 حصہ دینا ہے۔ تو یہ عشر کا حساب ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں جہاں ایک طرف اللہ نے اپنی نشانیاں بتائیں کہ یہ ساری جو کھیتی اگتی ہے یہ اللہ کی بڑی نشانی ہے، ایک بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے جس میں ہیومن انٹروینشن کوئی ہے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ آ جائے تو آپ نے زکات دینی ہے. اور زکات کھیتوں میں جو زکات ہوتی ہے اس کا نام عشر ہے. اور اس کے بعد چوتھا حصہ, اس مبارک آیت کا چوتھا اور آخری حصہ, ولا تصرفوا, اور تم اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو, انہ لا یحب المسرفین, کہ بے شک اللہ رب العزت نہیں محبت فرماتے, نہیں پسند کرتے مسرفین کو, اسراف کرنے والوں کو, فضول خرچی کرنے والوں کو. یہ جو اسراف نہیں کرنے کا حکم, یہ ہماری اس مبارک آیت کا چوتھا حصہ ہے. تو چار حصے ہو گئے اس آیت کے. پہلا حصہ اللہ کی آیتوں میں غور کرو, دوسرا حصہ جو اللہ تعالیٰ نے پھل دیے ہیں ان سب کو کھاؤ, اور تیسرا حصہ کہ جب کھیتی آ جائے, جس دن آپ اپنے پھل ڈرا کر رہے ہیں یا آپ اپنی کھیتی کاٹ رہے ہیں, تو اس دن جو حق غریبوں کا بنتا ہے, جو اللہ کا حق اس میں ہے, وہ حق ادا کر دو, یعنی عشر ادا کرو. اور چوتھا پوائنٹ ہے کہ ولا تصرفوا, اسراف نہ کرو, فضول خرچی نہ کرو. یہاں فضول خرچی کرنے سے کیوں منع کیا گیا, اس کا کیا تعلق ہے عشر ادا کرنے سے؟ تو عشر ادا کرنے کا فضول خرچی سے تعلق یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ کھیتی نکلی اور تم نے ویسے بہت زیادہ خرچے کیے ہوئے ہیں, تو تم یہ غریبوں والا جو عشر ہے یہ ادا نہیں کر سکو گے. تو اس لیے فضول خرچی نہ کرو اور غریبوں کو اپنا, ایسا نہ ہو سارا خود ہی خرچ کر جاؤ اور فضول خرچی کی وجہ سے جو اس میں غریب کا حق ہے, جس کو زکات دی جاتی ہے اس کا حق ہے, وہ تم ادا نہ کر سکو. اس لیے اسراف کرنے سے, فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے. انسان کی طبیعت کے اندر فضول خرچی کافی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ دنیا اسے اٹریکٹ کرتی ہے, تو جو چیزیں اسے اٹریکٹ کرتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں لینا چاہتا ہے. قرآن پاک میں اسراف کرنے کو ایک بری چیز کہا گیا ہے. اسراف اتنی اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی ہے. فضول خرچی کرنا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا. صرف یہ نہیں کہ اللہ نے اس سے منع کیا, بلکہ اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تُصْرِفُوا, تم فضول خرچی نہ کرو, اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُصْرِفِينَ, کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتے. تو ایسا بندہ جو فضول خرچ ہے, زیادہ خرچ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے, وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. تو گو کہ اور دوسرے کام شاید اچھے کر رہا ہو, عبادت اچھی کر رہا ہو اور دوسرے اچھے کام کر رہا ہو, مگر یہ ساتھ ساتھ فضول خرچی کرتا ہے تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی سیریس سچویشن ہے, یہ تو پھر ایک سیریس گناہ ہو گیا. اب مجھے کیسے پتا چلے کہ جی میں فضول خرچی کرنے والا ہوں یا میں فضول خرچی کرنے والا نہیں ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے تو فضول خرچی کو برا کہہ دیا کہ یہ ایک بری چیز ہے. تاہم اب پتہ کرنا چاہیے کہ جی میں فضول خرچی کرتا ہوں یا نہیں کرتا, اس کو کیسے پتہ کرے؟ پہلے فضول خرچی کی تعریف سمجھ لیں. اسراف کی تعریف کیا ہے؟ اسراف کہتے ہیں کسی چیز میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا. تو کسی چیز میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا یہ اسراف ہے. اب کون متعین کرے کہ جی حد کیا ہے؟ میں جو کھانا خریدتا ہوں کیا زیادہ خرید لیتا ہوں؟ میرے پاس جو کپڑے ہیں کیا زیادہ ہیں؟ میرے پاس جو گاڑیاں ہیں وہ زیادہ ہیں؟ میں جو کھیل کود میں خرچ کرتا ہوں وہ زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو سوال یہ بنتا ہے جو آپ کے سکرینز پہ آ رہا ہے, کیا ہر زیادہ خرچ کرنے والا فضول خرچ ہے یا نہیں ہے؟ تو کیسے پتا چلے؟ یہاں ایک حدیث آپ کو دکھانی مقصود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ وسعت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ یہ پسند فرماتے ہیں کہ اس وسعت کا اثر وہ اس کے لباس وغیرہ میں دیکھے۔ تو اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دیا ہے اور وہ زیادہ مہنگا لباس پہن لیتا ہے، یا وہ زیادہ مہنگی فرض کریں گاڑی استعمال کر لیتا ہے، یا مہنگے گھر میں رہ لیتا ہے، تو اس حدیث سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ پھر یہ اتنی فضول خرچی نہیں سمجھی جاتی۔ تو یہ بھی ایک حدیث سامنے آ گئی۔ اب ایک اور حدیث کی طرف جاتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خرچوں میں میانہ روی کرنا یہ آدھی معیشت ہے، یعنی یہ بہت سمجھداری کا کام ہے کہ انسان سمجھ بوجھ کر کے خرچہ کرے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس مال زیادہ ہے تو تھوڑا اگر خرچہ زیادہ کر لیا تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مبارک حدیث کہ جی خرچوں میں میانہ روی کرنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ سے یہ سوال رہا ہے کہ جی اب خرچے کس طرح سے کرنے ہیں، کیا میں فضول خرچ کرنے والا ہوں یا میں فضول خرچ کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اس کا کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ جی میں فضول خرچ کرنے والا ہوں یا نہیں ہوں، مگر مشائخ نے، علماء نے چند پوائنٹس بتائے ہیں کہ ان چیزوں کا خیال کرنا ہے تو انسان فضول خرچ نہیں رہے گا۔ اور پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی کہ انسان میانہ روی جو ہے وہ اختیار کرے، جو اس کے پاس مال اللہ نے دیا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اسی میں سے خرچ کرنے کی کوشش کرے، اپنے خرچوں کو اپنی انکم کے مطابق رکھے۔ یہ ایک ڈیفینیشن ہے کہ اس نے فضول خرچی نہیں، جو اللہ نے اس کو دیا اس نے اتنا ہی خرچ کیا، تو اس کا مطلب ہے اس نے فضول خرچی نہیں کی۔ مگر کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ زیادہ دیتے ہیں تو انسان کہتا ہے بس اب میں یہ بھی خریدوں یہ بھی خریدوں، جو ضرورت نہیں ہے وہ بھی خرید لیتا ہے۔ تو دو پوائنٹس مل گئے کہ ایک یہ کہ جو شخص خرید اپنی انکم سے زیادہ کرتا ہے تو کئی مرتبہ وہ فضول خرچ ہے، مگر ہو سکتا ہے انکم سے زیادہ کی ضرورت کبھی پڑ جاتی ہے کہ انکم تو تھی انسان کی 10,000 اور گھر میں بچہ بیمار ہو گیا اس کے اوپر خرچہ آ گیا 20,000، تو اس نے اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اپنی انکم سے زیادہ خرچ کر دیا، تو فضول خرچ کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جی فضول خرچ جو ہے وہ شخص ہے کہ جو جس کے پاس مال تو زیادہ ہے، بس اب اس کے دل میں آتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے وہ زیادہ کپڑے ہوں زیادہ کپڑے خرید لیتا ہے، یا میرے پاس جو ہے وہ زیادہ گاڑیاں ہوں زیادہ گاڑیاں خرید لیتا ہے، یا میرے پاس جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اور قسم کی چیزیں ہیں وہ زیادہ خرید لیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فضول خرچی کے دائرے میں ایک چیز آ جاتی ہے کہ جو اس کی ضرورت ہے وہ اس سے بھی زیادہ خرید لیتا ہے۔ تو اب کوئی میتھمیٹیکل فارمولا نہیں ہے کہ جی کس کو فضول خرچ کہا جائے گا کس کو فضول خرچ نہیں کہا جائے گا، کچھ چیک پوائنٹ ہے۔ اور پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ میانہ روی، اگر وہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو دکھانے کے لیے، مال میں مقابلہ کرنے کے لیے، تو اب اس کو کہا جائے گا کہ یہ فضول خرچ ہے۔ نبی علیہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرما رہے الحاکم التکاثر، کہ تمہیں غفلت میں ڈال دیا مال کے مقابلے نے، حتی زرتم المقابر، حتی کہ تم اپنی قبروں تک پہنچ گئے۔ تو یہ کئی مرتبہ انسان مال کا مقابلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس اگر اتنے کپڑے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ کپڑے ہونے چاہیے، اس کے پاس اس اماؤنٹ کے کپڑے ہیں میرے پاس اس سے زیادہ اماؤنٹ کے کپڑے ہونے چاہیے، اس کے پاس اس اماؤنٹ کا جو ہے وہ گھر ہے میرے پاس اس سے زیادہ اماؤنٹ کا گھر ہونا چاہیے۔ تو اگر انسان خرچوں کو اس وجہ سے زیادہ کرتا ہے کہ میں یہ مقابلہ مال کا جیت لوں، تو اب یہ گناہ کا کام ہے، یہ واقعی اسراف ہو گیا۔ اور اگر وہ خرچہ اس لیے کرتا ہے کہ جی مجھے یہ چیز پسند ہے اور میرے پاس اتنی وسعت ہے کہ میں یہ لے سکتا ہوں، تو اب اس کو اتنا اسراف والا نہیں کہیں گے. تو اگر کسی نے خرچہ اس لیے کیا کہ وہ مال کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی یہی کہیں گے کہ جی اس نے جو ہے وہ اسراف نہیں کیا, اس نے اسراف کیا. اور اگر وہ خرچہ اس لیے کرتا ہے کہ جی مجھے بس یہ چیز پسند ہے اور میرے پاس مال ہے بھی صحیح, میں کسی غلط ذریعے سے مال نہیں حاصل کر رہا, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. تو اگر مال کی مقابلے کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو بھی یہ اسراف, مال کی حرص کی وجہ سے کرتا ہے تو بھی اسراف ہے. تو اصل یہ پوائنٹ ڈھونڈنا کہ میں اسراف نہ کروں اور میں میانہ روی اختیار کروں مالدار کے لیے بھی اور غریب کے لیے بھی, ایک بڑا کوشچن ہے. جیسے زکوٰۃ بڑا کلیئر ہے نا کہ جی زکوٰۃ آپ نے 2.5% دینی ہے, 2.5% سے اگر آپ کم دیں گے تو آپ نے پوری نہیں دی. یہ اسراف فضول خرچی کا کوئی چیک پوائنٹ نہیں ہے کہ جی ایک بندے کے پاس بس اتنے کپڑے ہونے چاہیے, اس کے پاس اتنے کھانے کی چیزیں ہونی چاہیے, اس کے پاس اتنے نوکر ہونے چاہیے, اس کے پاس اتنا. There is no fixed formula, اس کے لیے کوئی fixed formula نہیں ہے. تو اس لیے دو تین چیزوں کا خیال کریں گے تو آپ فضول خرچی کرنے والے نہیں رہیں گے. یہ اصل ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں اسراف کرنے والے نہ ہو. تو پہلی چیز کیا ہے کہ انسان مال کا مقابلہ نہ کرے, اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لے کہ میں کسی سے بھی مال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اور اسی لیے جب انسان دوسروں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ جب ان کو مال دیتا ہے تو اس کو یہ اس کی ویلیو پتہ چلتی ہے کہ جی دوسرا جو ہے اس کے پاس کم بھی ہے, وہ اس کم کے ساتھ بڑا خوشی خوشی رہ رہا ہے, تو اس کی اسراف کی جو کمر ہے وہ ٹوٹتی ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان مال کے مقابلے کی وجہ سے دوسروں کے اوپر مال کے مقابلے کی وجہ سے خرچ نہ کرے بلکہ اپنی ضرورت کی وجہ سے خرچ کرے. اور دوسری چیز اسراف کی جو کمر توڑتی ہے, فضول خرچی کی کمر توڑنے والی چیز, اگر خرچ کرنے کا بڑا ہی شوق ہے تو انسان پھر دوسروں پہ خرچ کرے, غریبوں پہ خرچ کرے, جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق بنانے کے لیے ان کی محبت کی وجہ سے خرچ کرے. تو یہ خرچ کرنا جو ہے یہ اسراف میں نہیں آتا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے قریبی صحابی, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مال دیا تھا. اللہ کے نبی کے پاس ایک آئے سائل, ایک فقیر آیا, اس نے کہا کچھ مدد کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے, مگر میں چاہتا بھی ہوں کہ میں تمہاری مدد کروں, تو تم ایسا کرو عثمان کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہو کہ میں نے بھیجا ہے, جب تم ان کے پاس جاؤ گے تو وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے. تو یہ فقیر جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ پہنچ گیا. اب دروازے پہ پہنچا اور ابھی کھٹکھٹانے والا ہی تھا کہ اندر سے آواز آنے لگی. اور اندر سے کیا آواز آ رہی ہے کہ حضرت عثمان اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے ہیں کہ تم نے تیل زیادہ استعمال کر لیا. اس زمانے میں روشنی کرنے کے لیے تیل کے ذریعے سے تیل کو استعمال کرتے تھے, اب وہ بہت ہی تھوڑا سا تیل ہوتا ہے, مگر ان کی اہلیہ نے تھوڑا سا زیادہ استعمال کر لیا. تو اندر یہ بیوی سے ناراض ہو رہے تھے کہ تو نے تیل زیادہ استعمال کیا. اب یہ جو فقیر تھا یہ باہر کھڑے ہو کے پریشان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے ان کے پاس بھیجا, یہ تو تھوڑا تیل زیادہ استعمال ہونے پہ بیوی سے اتنا ناراض ہو رہے ہیں, تو یہ میری کیا مدد کریں گے. تو دل میں آیا کہ میں چلے جاتا ہوں, یہاں سے کچھ نہیں ملنا ہے. مگر پھر ذہن میں یہ بھی آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے حکمن فرما ہے کہ تم عثمان کے پاس جاؤ, تو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پورا کرنے کے لیے کھٹکھٹایا. اور کھٹکھٹایا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پہ کھٹکھٹایا تو حضرت عثمان باہر تشریف لائے. انہوں نے کہا جی میں سائل ہوں, اللہ کے نبی کے پاس گیا تھا, ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا, تو فقیر ہوں. انہوں نے کہا عثمان کے پاس چلے جاؤ, وہ تمہاری مدد کرتے. حضرت عثمان نے ان کو بلایا اور بٹھایا اور کہا میں اندر سے آتا ہوں اور تمہاری مدد ضرور کروں گا. وہ اندر گئے, اتنا سامان, اتنی چیزیں لے کے آ گئے کہ یہ فقیر حیران ہو گیا. जी मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, और मुझे कभी सोच भी नहीं सकता हूं कि कोई एक शख्स दूसरे की इतनी मदद कर सकता है, एक फकीर की इतनी मदद की जा सकती है। तो बहुत ही खुश भी हुआ ये फकीर, बहुत ही हैरान भी हुआ कि इतना माल मुझे दे दिया। इसके बाद हजरत उस्मान ने कहा कि अल्लाह के नबी ने आपको भेजा है तो आप ठहर जाएं, मेरे साथ खाना भी खा के जाएं। तो खाना लगवाया और दोनों बैठ गए खाना खाने के लिए। जब खाना खाया दोनों ने तो थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू हुई, तो फकीर ने कह ही दिया कि हजरत मैं तो आपके पास से जा रहा था, मैंने कहा जो बीवी से इतना थोड़े से तेल के ऊपर लड़ाई कर रहा है वो मुझे क्या देगा, इसलिए मैं जा रहा था, मगर आपने तो मुझे हैरान कर दिया। तो हजरत उस्मान ने फरमाया कि देखो जो घर में तेल इस्तेमाल कर रहा हूं इसके मामले में जरा सख्ती करता हूं कि इसका मुझे अल्लाह को जवाब देना होगा कि कहीं मैंने इसराफ न कर दिया, मगर जो तुम्हें सदका कर रहा हूं इसका अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं है, इसका अजर है, इसलिए खूब खुल के कर रहा हूं। तो अगर इसराफ की फजूल खर्ची की कमर तोड़नी है तो एक तरीका यह है कि इंसान खर्च करे गरीबों पर, खर्च करे दीनी कामों पर, खर्च करे जो है वो अपने करीबी रिश्तेदारों पर, और इस तरह से खर्च करने का जज्बा भी पूरा होगा और इसराफ भी नहीं होगा। एक दूसरी वजह जो इंसान इसराफ करता है कि उसके दिल में दुनिया की बड़ी मोहब्बत होती है, और ये दुनिया की मोहब्बत को अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा कुरान पाक में उसकी मजम्मत की, अदुनिया मताउल गुरूर, ये दुनिया धोखे का घर है। यौमा ला यनफउ मालुन वला बनून, अल्लाह ताला फरमा रहे तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। तो दुनिया की बड़ी मजम्मत की, और कई मरतबा ये जो इसराफ इंसान करता है ना कि जी मैं ज्यादा ले लूं, मेरे पास थोड़ा माल ज्यादा हो जाए, जमीन ज्यादा हो जाए, मेरे पास जायदाद ज्यादा हो जाए, कपड़े ज्यादा हो जाए, ज्वेलरी ज्यादा हो जाए, सोना चांदी ज्यादा, बर्तन ज्यादा हो जाए, ये जो सारा वक्त हम कहते हैं ये ज्यादा ज्यादा, ये इस वक्त जहन इसी में उलझ रहा होता है, इसका मतलब ये है कि दिल में दुनिया की मोहब्बत है, और ये दुनिया की मोहब्बत ये निकलना जरूरी है। जैसा कि उन कुरान क्लासेस में बताया कि दुनिया की मोहब्बत निकलने का मतलब ये नहीं कि इंसान दुनिया में नहीं रहेगा, काम कारोबार नहीं करेगा, कमाएगा नहीं, बस दुनिया के साथ अटैचमेंट नहीं रखेगा, दुनिया इस्तेमाल करेगा, दुनिया की हिर्स दिल से निकल जाए। तो एक सहाबी ने आके नबी अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह के नबी ऐसा कैसे हो सकता है कि अल्लाह भी मुझसे मोहब्बत करें और अल्लाह की मखलूक भी मुझसे मोहब्बत करे, क्या ये पॉसिबल है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ पॉसिबल है, अगर तुम दुनिया की मोहब्बत छोड़ दोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेंगे, और जो लोगों के पास चीजें हैं तुम उसकी तरफ मोहब्बत छोड़ दोगे तो लोग भी तुमसे मोहब्बत करेंगे। तो जब इंसान दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकाल देता है तो ऑटोमेटिकली उसका दिल जो है वो सही रास्ते पे, मयाना रवि खर्चों के वाले रास्ते पे आ जाता है। तो ये जो हमारे अंदर खर्चों के मामले में इसराफ है, जो खर्चों के मामले में एग्जैजरेशन है, ये असल में दिल के अंदर का एक मर्ज है, और दिल के अंदर ये दुनिया की मोहब्बत का मर्ज है, और इस मर्ज को निकालना ये जरूरी है। और इस मर्ज को निकालने का तरीका क्या कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिक्रुल्लाही शिफाउल कुलूब, ये अल्लाह का जिक्र जो है, अल्लाह की याद, ये दिलों की शिफा है, दिल में से हर चीज की मोहब्बत निकल जाती है, एक अल्लाह की मोहब्बत बाकी रह जाती है। तो इसराफ का मामला बिल्कुल क्लियर नहीं है कि इतने पैसे बस इस्तेमाल करने और इतने नहीं इस्तेमाल करने, इसराफ का मामले में दो ही हल हैं कि अगर अल्लाह ने ज्यादा दिया है तो खूब जज्बा रखें खर्च करने का, गरीबों पे, दीन पे, अच्छी चीजों पे खर्च करें, और दूसरा यह है कि खूब इबादत जिक्र करें इसमें अगर दिल में कोई हिर्स हवस है तो ये जिक्र अस्कार जो है इसके करने से ये दिल में से ये गलत चीजें निकल जाती है। सहाबा इकराम में से भी बहुत सारे सहाबी जो है वो अमीर थे, अल्लाह ने उनको बड़ा माल दिया था, मगर उन्होंने मयाना रवि इख्तियार करने का तरीका इख्तियार कर लिया था। सहाबा इकराम दीन पे खर्च करने में मुकाबला एक दूसरे से करते थे। चुनाचे ये आखिरी बात करके आज की क्लास को अपने इख्तिताम पे लेके जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत अबू बकर भी अमीर सहाबा इकराम में से थे। हजरत उमर कहते फरमाते हैं कि मैं देखता कि जितनी मर्तबा भी नबी अलैहिस्सलाम ऐलान करते कि जी दीन पे खर्च करो, सबसे ज्यादा अबू बकर खर्च करते, और मैं क्योंकि उनके जितना अमीर नहीं था तो उन जितना खर्च नहीं कर पाता। तो ग़ज़वा तबूक के वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि जी अब जिहाद पे जाना है, जिसके पास जो माल है जितनी उसकी वसत है ले आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि इस वक्त मैं ज्यादा अमीर था, मेरे पास माल ज्यादा था, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का माल थोड़ा था। तो क्योंकि हर वक्त ये मुकाबला माल खर्च करने का, नेक कामों में माल खर्च करने का मुकाबला था, और ये इसराफ की फजूल खर्ची की कमर तोड़ चुके थे ये हजरत, तो वो ये मुकाबला इस चीज में करते थे। तो उन्होंने सोचा कि इस मर्तबा ये मुकाबला मैं जीतूंगा, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि जी माल खर्च करो अल्लाह के रास्ते में, तो मुझे लग रहा है कि मेरा माल ज्यादा होगा। तो वो गए और उनके पास जितना भी माल था उसका आधा माल लेके आ गए अल्लाह के नबी के पास। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे उन्होंने अपना सारा माल जो कुछ था सारा ही लेके आ, हत्ता के दीवारों को हाथ लगाया, अगर दीवार में कोई सुई अंदर गई हुई है तो वो भी ले लूं, ये भी किसी मुजाहिद के काम आ जाएगी। तो दोनों अपने अपने घर से माल लेके आ गए। हजरत उमर अपना आधा माल ले आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु पूरा माल ले आए, मगर देखने में हजरत उमर का माल ज्यादा लगा। तो जो माल था वो हजरत उमर का ज्यादा था। जब वो माल लेके सामने रखा गया नबी अलैहिस्सलाम के, तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, उमर बताओ पीछे अपने बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ आए हो? तो हजरत उमर ने फरमाया कि अल्लाह के नबी आधा माल दीन पे खर्च करने के लिए ले आया, आधा बीवी बच्चों के लिए छोड़ आया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर से पूछा कि बताओ पीछे बीवी बच्चों के लिए क्या छोड़ आया? उन्होंने कहा पीछे बीवी बच्चों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ आया। अल्लाह अकबर, बस ये सुनने की देर थी कि हजरत उमर ने फरमाया कि जी खर्च करने में मैं कभी भी अबू बकर से आगे नहीं निकल सकता। तो सहाबा इकराम ने अपनी जिंदगी में मयाना रवि कैसे लेके आए कि दीन पे खर्च करने का शौक रखते थे। तो जब इंसान दीन पे, नेकों पे, गरीबों पे, नेकी के कामों पे खर्च करने का शौक रखता है तो इससे ये फजूल खर्ची जो है ये टूटती है। और आज हमारा हाल ऐसा है कि हम चीजों पे चीजें जमा करते जाते हैं और हम जो चीजें इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जो पुरानी हो जाती, वो भी दूसरों पे खर्च करने में बहुत ही सुस्ती करते हैं। तो इसलिए जिंदगी में मयाना रवि जो है वो नहीं आती। तो आज की इस आयत के चार पॉइंट्स थे, ये चारों पॉइंट्स जो है ये आपके सामने बयान कर दिए गए। यहाँ आके आज की क्लास अब मुकम्मल होती है। ये आज इस एक मर्तबा फिर इस मुबारक आयत का तर्जुमा करता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں جس نے باغات پیدا کیے معروشات جن میں سے کچھ بیلدار ہیں جو سہاروں سے اوپر چڑھتے ہیں وغیرہ معروشات اور کچھ سہاروں کے بغیر بلند ہوتے ہیں والنخل والزرع اور اللہ تعالیٰ نے نخلستان پیدا کیے اور کھیتیاں پیدا کی مختلفاً اکلہ جن کے ذائقے الگ الگ ہیں والزیتون والرمان اور اللہ نے زیتون پیدا کیا اور رمان انار پیدا کیا متشابہن جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی وغیرہ متشابہن اور جو ایک دوسرے سے الگ الگ بھی کلو من ثمری ہی، جب بھی یہ درخت پھل دیں تو ان پھلوں کو کھانے میں استعمال کرو، اذا اسمرا جب وہ پھل دیں تو کلو من ثمری ہی، ان کو کھانوں میں استعمال کرو، وآتو حقہ اور اس میں سے اللہ کا حق ادا کرو، یوم حصاد ہی جس دن کٹائی کا دن ہو، ولا تسرفو اور اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، انہو لا یحب المسرفین کہ بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ طالبات تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فری یاد رہے، اب تو رہے بس اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں تیرے سوا وجود حقیقی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں تیرے سوا مشہود حقیقی, کوئی نہیں ہے, کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جی, یہاں آ کے آج کی کلاس ہماری مکمل ہوتی ہے. آج کیونکہ پہلا دن تھا تو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو چیزوں میں ٹائم تھوڑا لگ گیا. انشاءاللہ اگلی کلاس سے ہم اور سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. یہ والی نوٹس آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں گی, ترجمہ ضرور دیکھ کے اگلی کلاس میں آئیے گا. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.